بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا صلى الله عليه وسلم تعریفیں خدائے مشتبہ کے لیے ہیں، ہدیے درود و سلام خانواد امام مشتبہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبین بصرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد۔ اما بعد، شکر خداوند مشتبہ کے ساتھ ایام امام حسن مشتبہ علیہ السلام منعقد کیے جاتے ہیں 26 محرم سے سفر کی 7 تاریخ تک۔ ایک بہانہ بنایا گیا ہے تاکہ محرم الحرام میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مولا حسن علیہ السلام کو بھی یاد رکھا جائے۔ قربانی حسن، عظمت امام حسن، بلند کرداری امام حسن، اگر لفظ صلح و امام حسین کے ساتھ ہو اور لفظ جنگ امام حسن کے ساتھ ہو تو قسم بخدا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نہ صلح کرنے پہ فرق ہو سکتا ہے، نہ جنگ کرنے پہ عظمت بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ دونوں حازان امامان دونوں امام ہیں، قاما کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے، او قعدا بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب قیام خروج، اور بیٹھنے کا مطلب صلح اور معاہدہ امن۔ اور آپ کی خدمت میں ہر سال عنوانات تو مختلف ہوتے ہیں، مگر ہم صلح و امام مشتبہ کے اعتبار سے شرائط کو دہراتے ہیں ہر سال۔ تو آئیے آج پہلی شرط کو دہرا دیں، یہ شرائط یاد رکھیے، یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ جیسے حسین کا ماتم یاد کرتے ہیں، ویسے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے اشعار یاد کرائیں، دیوان ابو طالب کے اشعار یاد کریں، تو ایمان ابو طالب کا خلاصہ ہاتھ میں رہے۔ امام مشتبہ کے صلح کے شرائط کو یاد رکھیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ یہ بات پھر ہر سال کی طرح میں تمہید میں بیان کر رہا ہوں کہ صلح و امام مشتبہ میں اصلاً صلح و امام نے نہیں کی ہے، بلکہ حاکم شام کی طرف سے پیشکش کی گئی، کاغذ اور قلم بھجوایا گیا۔ اسے حکمت معصوم کہتے ہیں، جو نانا کو قلم اور دعوات نہ دینے والے تھے نواسے کو شام سے بھجوایا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ شام کے بجائے میرے قریب تلوار پڑے۔ محمد ان شرائط میں سب سے پہلی شرط لکھے ہوئے الفاظ موجود ہیں. آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ حاکم شام کو اس شرط پر حکومت حوالے کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا کے مطابق حکومت چلائے گا. کتاب خدا اور سنت رسول خدا کسی اور کی نہ سیرت نہ کسی اور کی سنت. اگر رسول خدا کی سیرت کے بعد بھی کسی کی سیرت چاہیے ہو تو پھر محمد کو بھیجا ہی کیوں تھا, پھر خدا کسی اور کو بھیج دیتا. اللہ کا حبیب قیام قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ قرار پائے ہیں. تو پہلی شرط مولا حسن مشتبہ کی کہ دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں, ایک میں کتاب خدا کی ہتھکڑی, ایک میں سنت رسول کی ہتھکڑی. اسے کہتے ہیں جو حاکم شام کو گرفتار کر لے وہ حسن مشتبہ. اب آئیے اپنے عنوان پر. ہمارا عنوان ہے معجزات امام حسن, اور کل آپ کی خدمت میں جملہ بیان ہوا کہ 4440 معجزات پیغمبر, اور معجزات پیغمبر یا کسی بھی معجزات کو بیان کرنے کے جیسا دعویٰ کیا جائے ویسے ہی معجزہ ہو. کیا مطلب؟ کیا کبھی کبھی اس کا عکس ہو سکتا؟ جیسے سرکار ختم یہ مرتبت کی بارگاہ مقدس میں ایک شخص بلایا گیا, ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی جس کے سر پہ بال نہیں تھے, خرابی تھی, بیماری تھی, بال نہیں تھے. اللہ کے رسول نے دست رسالت کو پھیرا, سر کی بیماری ختم ہوئی اور بال نمودار ہو گئے. اگر پیغمبر کسی ایسے سر پہ ہاتھ پھیر دیں کہ جہاں بال نہ ہوں تو بال نکل آتے ہیں, اور اگر کسی ایسے مقام پر قدم رکھ دیں کہ جہاں زراعت نہ ہو تو نباتات نکل آتے ہیں, اور اگر کسی ایسے کنویں میں لعاب رکھ دیں کہ جہاں مٹھاس نہ ہو تو مٹھاس ہو جاتی, تو اللہ کے حبیب کو جب اس معجزے کے ساتھ یاد کیا گیا تو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے پاس بھی لے کر لوگ پہنچ گئے. ایک ایسے بچے کو جس کے سر پہ بال تھے کہ دیکھو وہاں بھی گیا تھا بچہ یہاں بھی گیا ہے, اور جیسے مسلمہ کذاب نے بچے کے بالوں والے سر پر ہاتھ رکھا جتنے بال تھے وہ بھی نہ رہے. اور عجیب جملہ ہے, کیا خود بھی گنجا رہا اور اس کی ساری نسل سلوات پڑھے محمد والے. تو معجزہ یہ نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے, معجزہ یہ کہ جو کہیں وہ ہو جائے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے پیغام کی دلیل کے طور پر, برہان کے طور پر ایسا کوئی خارق العادت امر دکھایا جائے. تو آئیے آج آپ کو خدمت حضرت حذیفہ یمان میں لیے چلتا ہوں. بحار الانوار سے روایت کو پڑھ رہا ہوں. حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کا واقعہ, اس سے پہلے بڑی مجبوری ہو گئی کہ میں مدینہ کی بات تو کر رہا ہوں مگر ایک سوال میرے پاس آ گیا کل, اور اگر سوال اس وقت بیان نہ ہوا شاید بھول نہ جاؤں گئی. آپ کی اگر وہ اجازت تو سوال پہلے پڑھ دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے بھولوں گا سلوات پڑھے محمد والا. کل ہم نے تذکرہ کیا ابو سفیان کا کہ مدینہ منورہ میں آیا تھا, مولا کائنات سے ملا تھا, مولا حسن سے ملا تھا, اور مولا حسن نے بچپنے میں ابو سفیان کو سمجھایا تھا ایک ہاتھ سے داڑھی اور ایک ہاتھ سے ناک پکڑ کر کہ تو ایمان لیا تو میں تیری سفارش کر دوں گا. سوال یہ آیا کہ ابو سفیان مدینے میں کیسے آ گیا؟ شاید میرے دوست کا سوال اس لیے ایسا ہوا ہو کہ مدینے میں ابو سفیان کا آنا کب ثابت ہے؟ تو پہلے سمجھ لے میرا ہر دوست، میرا بھائی، میرا جوان، کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، اور اسلام قبول کیا نہیں ہے، بلکہ شاید شاعر کا جملہ زیادہ بہتر ہے کہ کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں، جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ تو چونکہ مکے میں آپشن سیکنڈ کوئی تھا نہیں، اگر اسلام قبول نہ کرتا تو مقتول ہو جاتا، قتل ہو جاتا۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک نام یہ بھی ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، اور اس سے پہلے یہ مدینہ آتا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے گھر میں اس کی بیٹی موجود تھی، اور جو واقعہ بیان کیا گیا وہ ہجرت کے تیسرے سال کا واقعہ ہے۔ اس اعتبار سے 5 سال اسلام کے اعلان سے پہلے ابو سفیان کے مدینہ میں آمد اور مولا کائنات کو وسیلہ بنانے کی روایت۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب آئیے حضرت حذیفہ یمن۔ حذیفہ ایک ایسے مومن، ایک ایسے عظیم انسان، صحابی اور رسول، کہ جنہیں اللہ کے رسول نے کچھ راز بتا دیے تھے، اور حذیفہ سے لوگ پوچھتے تھے کہ منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے، حذیفہ سے الگ الگ لوگ پوچھتے تھے کان میں بتا دو ہمارا نام شامل ہے کہ نہیں ہے، اور حذیفہ جس کے لیے بتا دیا کرتے تھے وہ مطمئن ہو جاتا تھا، اچھا تو میرا نام شامل ہے، منافقین نہیں ہے۔ شب عقبہ کا واقعہ، پیغمبر کی اونٹنی کو گرانے کا منصوبہ، اور ان تمام چہروں سے نقاب اٹھا کر اللہ کے حبیب نے حذیفہ کو دکھا دی تھی۔ تو حذیفہ بحار الانوار کی روایت کہتے ہیں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر ابن خطاب موجود تھے، اور حضرت عثمان بھی موجود تھے، اور اکثر صحابہ کرام موجود تھے۔ ان تمام ناموں کے لینے کا سبب ہے کہ اب جب معجزہ حسن پڑھ رہا ہوں تو میں اصحاب کے ناموں کے ساتھ گواہ بنا رہا ہوں عالم اسلام کو۔ اب جو جس کو مانتا ہو اس کے وجود کو سمجھ کے حسن کی امامت کا کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سب افراد موجود تھے، اور ایسے میں دروازہ سیدہ سے حسن باہر آئے اور بڑے وقار کے ساتھ، تقریباً 3 یا 4 سال کا سن ہوگا، بڑے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اور اللہ کے رسول نے جیسے حسن کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے موضوع ہی بدل دیا، آپ نے حسن کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جب حسن کی تعریف بیان کر رہے تھے اچانک سامنے سے اللہ کے رسول نے ایک عربی بادیہ نشین کو آتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے اس کو دیکھنے کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو یہ سامنے ایک شخص آ رہا ہے، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں یہ بڑا سخت مزاج ہے، بد زبان ہے، تم نے اس کی باتوں پر جذبات کا اظہار نہیں کرنا، تم نے برداشت کرنا، یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ شخص دیہاتی جب پہنچا اس مجمع کے پاس تو نہ سلام کیا، اور سلام کیے بغیر بات شروع کر دی، کہتا تم میں سے بتاؤ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون محمد؟ اللہ علیہ وسلم،
باقی اصحاب کہتے ہیں تمہیں کیا کام کیا ہے پیغمبر سے، کیا مجھے بات کرنی ہے؟
حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا پیغمبر خود ہی مسکرا دیے، فرمایا آؤ ہمارے پاس، میں ہوں محمد. عجیب بات ہے، میں لفظ بلفظ روایت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی اس نے پیغمبر کا نام سنا کہتا ہے او محمد، نقل کفر کر رہا ہوں، کہ جب تک دیکھا نہیں تھا تب تک دشمنی اور تھی، اب دیکھنے کے بعد میرے بغض اور حسد کی آگ 100% بڑھ گئی. عجیب بات ہے، کہاں جمال محمد، کہاں حسن پروردگار کا انداز شہر محمد، اور کائنات میں پیغمبر سے زیادہ حسین تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے، ہر کس و ناقص کو چہرے معصوم دکھائی بھی دے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے فائدہ اسے ہو اس کے اندر انصاف کی کرن باقی ہو، انسانیت کا جذبہ باقی ہو. یہ تو جہالت میں گھرا ہوا تھا، پیغمبر سے کہتا ہے میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا آپ کو. اچھا، آپ حلم کا پہاڑ تھے، وہ اپنے انداز سے بات کر رہا کہ تو نے دعویٰ کیا نبوت کا، کوئی دلیل بھی رکھتا ہے کہ نہیں ویسے دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب اصحاب جو بیٹھے تھے وہ پریشان ہوئے، کچھ جواب دیں، روکے، بدتمیزی کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر برداشت نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جاؤ. یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اگر برداشت کر سکتے ہو تو بیٹھے رہو. اب مجبور ہو گئے. یہ شخص جب کہتا ہے کوئی دلیل نبوت کی، آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرے پاس کوئی دلیل نبوت نہیں ہے؟ کہنے لگا چھوڑے اس بات کو، اگر کوئی دلیل ہو تو پیش کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تو چاہے تو میرا عضو بدن، اگر تو چاہے تو میرا عضو بدن تجھ سے کلام کرے. کہنے لگا کیا اعضائے بدن بھی بولتے ہیں؟ رکے رہیے گا، اعضائے بدن بھی بولتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا آج یہ بھی دیکھ لے کہ اعضا کیسے بولتے ہیں. اللہ اکبر. آغوش رسالت میں حسن بیٹھے ہیں، اور سوال نبوت ختمی مرتبت پر ہے، سوال امامت پر نہیں ہے. معجزہ امامت کا نہیں مانگا گیا ہے، معجزہ نبی کے دعوی نبوت کا مانگا گیا ہے. بہت غور کیجئے گا، اب نبی جانے معجزہ جانے، مگر نبی جانے نبی کے بدن کے ٹکڑے جانے. اللہ اکبر. عضو بدن میرا جواب دے گا. اس نے کہا اچھا کرائیں میری بات، کون سا آپ کا عضو بدن بولے گا؟ اب میں اس سے پہلے آپ کو آگے لے کے چلوں، کیا اعضائے بدن بول سکتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن دو مثالیں پیش کرتا ہے، سورہ فصلت اور سورہ یاسین. البتہ دونوں مثالیں کافروں کے بارے میں، دونوں مثالیں کافروں کے بارے میں. سورہ یاسین آیت نمبر 64 میں الفاظ کیا ہیں؟ الیوم نختمو علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. تو قیامت میں جتنی خطابت سب دم توڑ دے گی. سلوات پڑھے محمد والے. الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ مہر لگا دیں گے. سورہ یاسین. سورہ فصلت. قالو،
لجلودہم، آیت نمبر 21، قالوا لجلودہم
لماذا شہدتم شہدتم علینا،
وہ کہیں گے اپنی کھال سے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو،
تو کھال کیا کہے گی؟ انتقن اللہ الذی انتق کل شے،
ہمیں اس اللہ نے گویائی دے دی ہے جو جس کو چاہے گویائی دے دے.
تو حقیقتاً جسم کے اعضا بولتے ہیں، اور کسی اور کو سمجھ میں نہ آئے کہ نہ آئے، مگر بائیو میٹرک کے بعد،
بائیو میٹرک کے بعد، فنگر پرنٹس کے بعد، اور پھر حساس اداروں کے اہلکاروں کی نگاہوں میں مجرمین کے چہرے کی پریشانی کے ساتھ
اعضا بولتے ہیں، قبلہ اعضا بولتے ہیں،
کہیں بولتے ہوں، کہاں بولتے ہوں، جہاں بولتے ہوں، یہاں بھی بولتے ہیں. جب ذکر علی سنتے ہیں تو چہرے خود بولتے ہیں، زبان بولے یا نہ بولے. چہرے بولتے ہیں کہ انسان جتنا چھپائے لیکن چھپ نہیں سکتا. اب رہی بات کہ اللہ کے رسول نے عزو بدن کسے قرار دیا؟ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسن، اس کو جواب دیجئے. اب آغوش رسالت سے امامت نے بولنا شروع کیا، ایسا لگا جیسے اصل میں بیٹھ کر فرا بول رہی ہو، ایسے لگا جیسے پھولوں کے چمن سے پھول بول رہا ہو، ایسا لگا جنت کے مالک کے ساتھ بیٹھ کر سردار بول رہا ہو. کیا انداز خطابت تھا، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں حسن کو بولنا نہیں آتا تھا، ارے جو محمد کے سامنے بولتا ہو، اس کے سامنے بولتا ہو کہ جو سب سے بڑا خطیب کائنات کا ہے، اس کی خطابت پر کیا عمدگی ہوگی. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے نانا کی گود سے اور فرمایا ما سألتا غبیاً، پہلے تو غصہ کیا اس نے، عرب شخص نے، یہ آپ نے بچے کو کھڑا کر دیا ہے، آپ خود بات نہیں کرتے، یہ سارے بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھی یہ بات نہیں کرتے، بڑے بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے بات نہیں کرتے، یہ چھوٹا بچہ بات کرے گا. تو کم از کم پیغمبر نے بتا دیا کہ جب کبھی پیغمبر کی نمائندگی کا وقت ہو تو سنوں سال مت دیکھنا، محمد کی نسبت کو دیکھنا. یہ بولے گا، ہاں یہ بولے گا، کھڑے ہو جائیے آپ، کھڑے ہو گئے. مولانا سر اس کا مزاج بڑا خراب ہے، آپ کو اندازہ ہے کس طرح بات کی پیغمبر سے اس نے، یعنی روب میں نہیں آیا، پیغمبر کے اصحاب کے روب میں نہیں آیا، اپنے انداز سے بات کر رہا. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ما سألت غبیا فابن غبیا بل فقیہا، سن تیرے سامنے جو مخاطب ہے وہ کن ذہن نہیں ہے. ما سألت غبیا وابن غبی، تیرے سامنے جو مخاطب ہے وہ کن ذہن نہیں ہے اور نہ کن ذہن کا بیٹا ہے. خدا معلوم یہ بنوت مولائے کائنات کی طرف پلٹا رہے تھے یا محمد مصطفیٰ صلوات پڑھے محمد والے، نہ تو تیرا مخاطب غبی نہ غبی کا بیٹا، بل فقیہن، بلکہ تیرا مخاطب فقی ہے. فقی کسے کہتے ہیں؟ فقی کہتے ہیں فقہ جاننے والے کو، فقی کہتے ہیں سمجھدار کو، با بصیرت کو،
فقہ کا ترجمہ ہی سمجھنا ہے. جو سمجھدار ہو اسے فہیم بھی کہتے ہیں اور فقیہ بھی کہتے ہیں. یہاں کوئی مسئلہ فقہی بیان نہیں کرنا تھا کہ امام اپنے آپ کو فقیہ کہیں, اجتہاد کے اعتبار سے اپنا تعارف کرائیں, استنباط کی دلائل پیش کریں, بلکہ فرمائے بل فقیہن, بلکہ تیرے سامنے جو شخص ہے اس کو مت دیکھ کتنا کم سن ہے. ارے یہ آغوش رسالت میں فقیہ ہے. اللہ اکبر, امام نے فقیہ استعمال کیا غبی کے مقابلے پر. کبھی اگر خود شے کو پہچاننا آسان نہ ہو تو ضد سے پہچانا جاتا ہے. بس غبی کی جو ضد ہوگی وہ فقیہ کے معنی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر غبی کن ذہن کے معنی میں تو فقیہ کے معنی کیا ہوئے؟ اچھا ذہن رکھنے والا فقیہ. پھر فرماتے ہیں فَإِن تَكُ جَهِلْتَ, اگر تیرا مسئلہ مسئلہ جہالت ہے, فَإِنَّ عِنْدِي شِفَاءُ الْجَهْلِ, تو پس میرے پاس جہالت کی شفا ہے. غور کیجئے گا, امام کے کلمات پڑھ رہا ہوں تاکہ معجزات سمجھنے میں آسانی ہو, ورنہ یہ ترجمہ کرنے میں لطف نہیں آئے گا. میرے پاس جہالت کی شفا موجود ہے. اس کا مطلب جہالت ایسا مرض ہے جس کی دوا بھی ہوتی ہے, اور جب دوا صحیح کرتے رہو, پرہیز کرتے رہو تو شفا بھی ہوتی ہے. لیکن امام نے یہاں دوا کا تذکرہ نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں میرے پاس دوا موجود ہے, نہیں دوا نہیں ہے, شفا موجود ہے. پتا چلا دوا وہ دیتا ہے جس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی, اور شفا وہ دیتا ہے جو دوا نہیں دے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. میں پھر مسئلے کو آسان کر لیتا ہوں کہ قبلہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں جو نیا مرض پیدا نہ کرے. اب یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, نہ ہربل, نہ ہومیوپیتھ اور نہ ایلوپیتھ, نہ کوئی اور طریقہ علاج, ایکو پنکچر وغیرہ کا, کوئی دوا دنیا میں ایسی نہیں ہے جو کسی نئے مرض کو پیدا نہ کرے. اب اگر کائنات میں تلاش کیجئے تو ہر دوا ہے ہر مرض کے لیے, لیکن دو دوائیں ایسی دوا نہیں شفا ہیں. عجیب کیفیت ہے کہ اگر نبی کے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی نکلا تو زمزم ایسی شفا بنا کہ دوا کی ضرورت نہیں ہے. دوا کرے ضرور اگر شفا ملے گی وہاں سے. زمزم دوا سمجھ کے مت پیجیے, شفا سمجھ کے پیجیے. اور اگر زمزم نہ ملے یا زمزم کے علاوہ کوئی اور مثال کا, خاک کربلا. یہ خاک کربلا دوا نہیں ہے شفا ہے. تو دوا وہ دیتا ہے اس کے پاس شفا نہیں ہوتی, اور کہہ دیتا ہے ہوا شافی. سلوات پڑھے محمد والے. اور تیسری دوا آپ کے لحاظ سے سورہ الحمد, 70 بیماریوں کی شفا ہے, دوا نہیں شفا. سوائے موت کے, سوائے موت کے سورہ الحمد کی تلاوت 70 بیماریوں کی شفا ہے, دوا نہیں. مگر یقین ہو تب نا, دوا پہ یقین ہے شفا پہ یقین نہیں ہے. ٹیبلٹ استعمال کر رہے, کیپسول استعمال کرتے ہیں, استعمال کیجئے کیجئے. دوا کرنا سنت ہے, مگر شفا یا زمزم میں ہے, یا خاک کربلا میں ہے, یا سورہ الحمد میں ہے, مگر ہر مرض کی شفا ممکن ہے. بغض علی کی شفا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ایسا مرض ہے جس کی دوا میں بات کو پلٹ دیتا ہوں، شاید کمزور نہ ہو جائے جملہ میرا کہیں. بغض علی کی بھی دوا ممکن نہیں ہے، شفا ممکن ہے. کیوں کہ بغض علی ہے اگر نتیجہ جہالت، تو امام فرماتے ہیں فَإِنَّ عِنْدِي شِفَاءُ الْجَهَلِ، جو تو نبی کا دشمن بنا ہے نا، میرے پاس جہالت کی بہترین شفا موجود ہے. وَسُئِلَ السُّؤَالِ، اور جو سوال کیا جائے ہر ایک کا جواب دے سکتا ہوں. جہالت کی شفا رکھتا ہوں، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. پھر فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے، بحر لا تقسمہ الدوالی، میرے پاس علم کا ایسا سمندر ہے جسے ڈولوں سے ناپا نہیں جا سکتا. میرے پاس علم کا ایسا سمندر ہے، اللہ اکبر. کیا علم کا سمندر بھی ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم تھا. جب عجیب و غریب کیفیت سے گزرے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، اور جب پلٹ کے واپس آئے اس پورے ٹریول کے بعد، سفر کے بعد، تو حضرت ہارون نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کہاں گئے تھے اور ملاقات کیسی رہی؟ فرماتے ہیں ایسا علم حضرت خضر کے پاس کہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے. صلوات پڑھے وہ محمد والے محمد. بہت سمل سمل کی بات بیان کر رہا ہوں. ایسا علم حضرت خضر کے پاس کہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر ہو تو فائدہ ہے. آپ یہاں خاموش ہیں. حضرت ہارون کا سوال حضرت موسیٰ سے. ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ جناب موسیٰ فرماتے ہیں جناب ہارون سے کہ ایک عجیب بات سمجھ میں نہ مجھے آئی نہ خضر کو آئی. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ جب ہم دونوں سفر مکمل کر چکے تو ہم نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک پرندہ ہے کہ جو ایک چونچ میں قطرہ لے کر مشرق میں ڈالتا ہے، مغرب میں ڈالتا ہے، شمال میں ڈالتا ہے، جنوب میں ڈالتا ہے، چار قطرے یہ نکالتا ہے، پانچواں قطرہ خود سمندر میں ڈال دیتا ہے. کہنے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون سے، یہ بات سمجھ میں نہ مجھے آئی اور نہ جناب خضر کو آئی، نہ شاگرد کو خبر نہ استاد کو خبر. کہ ایسے میں ایک بشر سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، ہم دونوں کو حیران دیکھا. تو کہنے لگا کیا باتیں، پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے بتایا کہ بھئی پرندہ عجیب کام کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. میں سوچتا ہوں کیا بڑا وقت فارغ تھا آپ کے پاس، نہ عبرت کی نگاہیں لیے چلتے تھے. شاید کوئی اور ہوتا تو اگنور کر دیتا. یہ دونوں عظیم پیغمبر ہیں، کھڑے ہوئے تھے. وہ بشر آ کر کہتا ہے گھبرائیے نہیں، مجھے پتا ہے. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بتاتا ہے کہ آخر زمانے میں خدا ایک ایسے نبی کو مبعوث کرے گا جس کی نبوت چاروں طرف ہوگی، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، اور اس کا جو وصی ہوگا، جو تم نے اب تک علم کا مشاہدہ کیا ہے، تمہارا علم اس کے وصی کے علم کے مقابلے میں اتنا ہوگا جتنا یہ قطرہ ہے جو سمندر میں اس نے اپنی چونچ سے ڈالا ہے. اللہ پڑھے محمد والے محمد.
نعرہ تکبیر،
تو آپ کی خدمت میں یہ بات مکمل کرتے ہوئے کہ بہرحال امام علیہ السلام کم سنی کے عالم میں دو باتیں بیان کر رہے ہیں. پہلی بات شفائے جہل, جہالت کی شفا. دوسری بات ہر سوال کا جواب. اور تیسری بات اپنے علم کا اعلان کہ میں علم کا ایسا سمندر ہوں کہ لا تقسمہ الدوالی, اسے ڈول بھر بھر کے ناپا نہیں جا سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سارا کے سارا علم مجھے وراثت میں میرے جد ختمیہ مرتبہ سے ملا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں اب سن کہ تو فریب خوردہ ہے, تو تعصب کا مارا ہوا ہے, تیرے اندر حسد کی آگ بھری ہوئی ہے. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے علاقے میں تھا, ایک محفل منعقد کی گئی اور محفل میں لوگ جمع ہو کر کہتے تھے کہ عرب میں محمد نے دعوی نبوت کیا ہے, عرب کے بڑے بڑے سردار اس سے عاجز ہیں, کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ کر پیغمبر کو شہید کر دے, تو نے زیادہ ہی غصہ دکھایا. کہنے لگا یہ کام تو میں ابھی کر کے آتا ہوں. تو گھر سے چلا, رات کا وقت تھا, اپنے علاقے سے باہر نکلا, رات کا وقت. جب مسافر رات میں چلتے تھے تو مسافروں کے چلنے کے دو طریقے ہوتے تھے, ایک ستاروں کو دیکھ کے چلتے تھے اور ایک روشنی کہیں ہو تو اس سے راستہ سمجھتے تھے. جب تم اپنے شہر سے باہر آیا تو اچانک کالی گھٹا چھا گئی اور اب ستارے دکھائی دینا ممکن نہ رہے, اور اتنی تیز ہوا چلی کہ کوئی چراغ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جلتا ہے. یہاں تک کہ اتنا شدید اندھیرا کہ تجھے راستہ سجائی نہیں دیتا تھا. تو ایسی جگہ پر آ گیا کہ نہ پیچھے واپس جا سکتا تھا نہ آگے بڑھ سکتا تھا, اور ٹیلوں کو دیکھ کر تجھے خوف آتا تھا. ٹیلے اندھیرے میں پاؤں ٹکرائے تو گر پڑے, اور اگر سایہ سمجھ میں آئے تو خوف محسوس ہو. تیرے دل میں عجیب کیفیت تھی, نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا, راستہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کبھی دائیں گر جاتا تھا جھاڑیوں میں, کبھی بائیں سنبھلتا تھا, کانٹے چپتے جاتے تھے, زخم ہوتے جاتے تھے. اس طرح ٹیلے چڑھتا اترتا رہا, سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اچانک وہ رات ختم ہوئی اور تو اس مقام پر نمودار ہوا اور ہمیں دیکھا تو تیری جان میں جان آئی. عربی دیہاتی نے جب امام مجتبیٰ کے اس تقریر کو سنا, کہنے لگا صاحبزادے صاحبزادے, آپ تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے آپ نہیں کر رہے, میں خود کر رہا ہوں. آپ تو اس طرح کی بات کر رہے ہو کہ میرے اندر کی خبر دیتے, جو بس میں اندر خود جانتا تھا اس کی خبر دے رہے ہو. حتیٰ کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی چلتا تو میرے دل کا حال تو اسے معلوم نہ ہوتا. اللہ اکبر. امام علیہ السلام نے اس کے بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تو فریب خوردہ ہے, حسد کا مارا ہوا ہے, جہالت کا پریشان کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود میں ابھی سے کہتا ہوں کہ تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا, دولت ایمان لے کر جائے گا. امام نے بچپن میں دعوی علم غیب کیا, دعوی علم سمندر علم محمد کیا, آپ نے شفائے جہل کا دعویٰ کیا, آپ نے سوالوں کے سوالات کے جوابات دینے کا دعویٰ کیا. اس کا بچپن اتنا حسین ہو, اس کی جوانی کتنی احسن. صلوات پڑھے محمد و آل. تو عزیزان گرامی قدر, حضرت امام حسن اب وہ دیہاتی عرب جب ساری بات سن چکا تو کہتا ہے واقعاً ہاتھ نہیں جسم کے اعضا بولتے ہیں، اب میں حیران ہوں اعضائے بدن سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ اللہ کے رسول نے حسن کو اپنا عضو بدن کیوں فرمایا، حالانکہ عضو بدن تو ہمارے پاس ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، کان ہیں۔ مجھے سمجھ میں کب آیا جب حدیث قصہ میں جملہ پڑھا، بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی اگر آپ ہاتھ یوں کیے کسی کو سہارا دیے تھک جائیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ واپس آپ کی جگہ پر آ جائے، آپ کا عضو بدن آپ کے ساتھ آگے مل جائے۔ کبھی کسی کے بوجھ کو اٹھاتے تھک جاتے ہیں نا ہاتھ فاصلے بڑھتے، تو کبھی دل چاہتا ہے کہ ہاتھ واپس پیچھے آ جائیں، بدن کو آرام ملے۔ جب اللہ کے حبیب سیدہ کے گھر میں آئے تو فرمایا کہ بیٹی انی لا اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ بدن میں کمزوری کا علاج تو دوا کے اندر ہے، ارے اسپتال جائیے، فاطمہ کے گھر کیوں آ گئے؟ پتا چلا اسپتال جائیں وہ جن کا علاج وہاں ہوتا ہو، اور جہاں کمزوری بدن مصطفیٰ کا علاج ہو اس گھر کو فاطمہ کا گھر کہتے ہیں۔ اور جب جناب سیدہ نے سنا تو فرمائے بابا اعوذ باللہ، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کمزوری سے۔ کمزوری کا علاج کیا ہوا؟ کہ جب اعضائے بدن مصطفیٰ کے پاس آ گئے اور پہلا عضو بدن جو آیا اس کا نام حسن ہے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، پھر فاطمہ آئیں، اور جب یہ چار چادر کے اندر آ گئے پیغمبر کے ساتھ مل گئے تو پیغمبر کو اتنی توانائی محسوس ہوئی کہ رات میں چادر تھی دن میں مباہلا تھا۔ پیغمبر کی موجودگی میں یہ معجزہ نبوت کا کہوں یا معجزہ امامت کا پڑھوں، کس کا معجزہ کہوں اسے، کہ جہل کی شفا کیسی عطا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ایک جملہ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے جہل یعنی جہالت، ایک لفظ ہے جاہلیت، دونوں میں فرق ہے، ہو سکتا ہے کبھی ایک معنی میں استعمال ہوں لیکن فرق بھی ہے۔ جہالت کا علاج علم سے ہے اور جاہلیت کا علاج معرفت سے ہے۔ اگر جہالت ہو تو اسکول جائیے اور جاہلیت ہو تو محمد کے پاس آئیے، کہ انسان کی معرفت کہاں سے، اللہ کی پہچان کہاں سے، اپنی خودی کا تعارف کہاں سے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں میرے پاس تمہاری جاہلیت کی شفا موجود ہے، اور جیسے ہی پیغمبر کی معرفت اسے حاصل ہوئی نا، پیغمبر کو تو اس نے بات ہی نہیں کی ہے، حسن سے بات کی، حسن کو دیکھا محمد سمجھ میں آ گئے، کہ اگر ٹکڑا ایسا تو کل محمد کیسے ہوں گے، کہ کلمہ پڑھائیے مجھے۔ آپ سے پوچھا کہ چلا دشمن محمد تھا، دشمن حسن نہیں، آیا تھا پیغمبر کی مخالفت میں اور کلمہ پڑھا پیغمبر کا، اللہ اکبر، کلمہ نہیں پڑھا حسن مجتبیٰ کا، اور پیغمبر کا کلمہ ہی تو کلمہ حق ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے حسن کا تعارف حسن کے نام سے نہیں کرایا تھا، اپنے عضو بدن کے لحاظ سے کرایا تھا۔ اب تو سمجھے مسلمان کہ جس کو محمد اپنا عضو بدن کہتے ہوں اس کو راحت پہنچاؤ گے، راحت محمد کو ہوگی، اس کو اذیت پہنچاؤ گے، اذیت محمد کو ہوگی۔ اب جس کو مصطفیٰ سے محبت ہو، مصطفیٰ کے بدن کے ٹکڑوں سے محبت کر لے، مصطفیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی اقدار، آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے ہمارا عنوان مسلسل ہے معجزات کے حوالے سے، معجزات میں چھپے ہوئے پیغامات کے حوالے سے۔ اور واقعا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اذانوں میں پیغمبر کا نام موجود ہو، اور 2 معجزے ساتھ ساتھ چلے ہیں پیغمبر کے، ایک معجزہ علمی ہے، ایک معجزہ عملی ہے۔ علمی معجزے کو قرآن کہتے ہیں اور عملی معجزے کو آل محمد کہتے ہیں۔ یہاں تک جو سفر مکمل ہوا ہے، بازار شام میں جب کسی شخص نے پوچھا تھا ایوہ الاسیر من الغالب، قیدی یہ تو بتا کامیاب کون ہوا، میں پریشان ہوں کہ آج سمجھاؤں کیسے مسلمانوں کو کہ یزید کے بارے میں اتنے اچھے خیالات کیسے آ گئے۔ کم از کم ان صاحبان علم کو چاہیے یزید کے واقعات تو پڑھنے پورے۔ مدینہ برباد کس نے کیا تھا؟ مصرف بن عقبہ کون تھا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ واقعہ حرہ کس کے کارنامے کا نام ہے؟ یزید صرف کربلا کی بنیاد پہ یزید نہیں ہے، یزید کربلا سے پہلے بھی یزید تھا اور کربلا کے بعد بھی یزید ہے۔ اللہ اکبر، پوچھئے مسلمانوں سے، بتاتے کیوں نہیں تاریخ کا حصہ کہ مصعب بن عقبہ کو مدینے کے بعد مکے کس نے بھجوایا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے کس نے کعبے کے دیوار میں پتھر برسائے، وہ لشکر کس کا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک جملہ بس آپ کی خدمت میں کہوں گا، ایک طرف عالم اسلام کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حکومت میں عدالت بہت اچھی تھی، کہا کیا پہچان تھی عدالت کی؟ کہا پہچان عدالت کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو خدا ان سے پوچھے گا، حکمران سے، یہ جا کے پڑھ لیجئے گا، یہ تاریخ اسلام میں لکھا ہے واقعہ علماء نے ان کے حوالے سے جو صاحبان حکومت تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری عدالت اتنی بلند ہے کہ اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو خدا ہم سے پوچھے گا۔ حیرت کی بات ہے، حیوان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات نہیں ہو رہی، کربلا میں 72 پیاسے ذبح کیے گئے اور آپ کہتے ہیں یزید کو خبر نہیں تھی؟ 30,000 کا لشکر یزید سے پوچھے بغیر آ گیا تھا، پھر سر اٹھانے والے نیزے پر کیا کہتے تھے کہ ہمیں یزید سے انعام چاہیے؟ اور اگر ہمت ہو تو دربار یزید میں جا کے یزید کے الفاظ سن لو کہ یزید نے خود کیا کہا تھا۔ یزید کی وکالت کرنے سے پہلے اپنے موکل سے پوچھ تو لو کہ کون سے مسلک پر گئے، چلے ہو وکالت کرنے یزید کی، اس سے پوچھا نہیں ہے اس کا مسلک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس میں نے آج کی حد تک بات کو روکنا مقصود تھا، چونکہ ہو سکتا ہے چاند نمودار ہو گیا ہو اس لیے جملہ زبان پر آ گیا تھا، لیکن رونے والوں سفر کا چاند محرم کے چاند سے زیادہ غمگین ہے۔ मुहर्रम के चांद ने तो खाली खबर शहादत दी है, सफर के चांद ने शाम के बाजार की तकलीफों की खबर दी है। हाय किस तरह के लोग थे कि तमाशा देखने को आते थे, किस तरह के लोग थे गले मिल मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते थे। अल्लाहु अकबर। बस एक जुमला आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूं, अगर कोई फजाइल अली बयान करना शुरू कर दे, अगर कोई गदीर खुम पढ़ना शुरू कर दे, तो उसे अपनी जमात से अलग कर दो। अल्लाहु अकबर। और मसाइब में खाली वो जुमला काफ़ी है, इसे हर अहले सुन्नत के मोतबर आलिम ने रिवायत के तौर पे लिखा और कबूल किया है। उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल की शरीक हया अजवाज मुतहरात में से कहती हैं कि मैं 10 मुहर्रम को जहर की नमाज के बाद आराम कर रही थी कि मैंने हालत के ख्वाब में रसूल खुदा को इस तरह देखा कि सर पे अमामा नहीं था, खाक लगी हुई थी, गिरेबान चाक था, हाथ में छोटी सी शीशी लिए हुए खून के कतरात को महफूज कर रहे थे। जैसे ही मैंने सलाम करके पूछा या रसूल अल्लाह आपका ये हाल कैसे हो गया, तो फरमाते हैं उम्मे सलमा तुम सो रही हो, करबला में मेरा भरा घर लुट गया। उम्मे सलमा मैं करबला के मक्तल से आ रहा हूँ, शहीदों के खून के कतरात लेके आता हूँ, वाह गुरबता वाह मुसीबता। अब मुझे बताओ मुसलमानों ईमानदारों से ईमानदारी से बताना, रसूल ने शोक मनाया है या खुशी मनाई है? कत्ले हुसैन पे तुम कहते हो खुशी मनानी चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए, बताओ मुस्तफ़ा ने क्या किया है? पूछो जाके अज़वाज मुतहरात में उम्मे सलमा से कि हालत ख्वाब में, पूछो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कि हालत ख्वाब में रसूल खुदा को कैसे देखा था, आंखों से आंसू बहाते हुए। और अगर समझ सको तो चलो सवाए मुहर्रका में देखो कि जहां आसमान 40 दिन तक रोया, अरे जिस शय को उठाते थे उस शय के नीचे से खून नमूदार होता था। वो ना करबला चलो आज भी जरी है हुसैन पर 10 मुहर्रम को खून नमूदार होता है, वह मुसीबत। लेकिन रोने वालों बस जुमला मुकम्मल करना है। इस शाम के बाजार में जब पूछा गया ना कि अय्युहल नसीर मनिल गालिब, एक कैदी बता कामयाब कौन हुआ, इमाम सज्जाद फरमाते हैं सवाल करने वाले मुझसे सवाल ना करना, इंतजार कर लेना, अजान जब तेरे इलाके में होगी, जब तेरा मौजिन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, समझना कि हम जीत गए, अजान में मोहम्मद का नाम है, समझना हम जीत गए। अब तो पहचाने मुसलमान कि यजीद का असल निशाना मोहम्मद का नाम था, जिसे बचाने के लिए करबला और शाम का बाजार कई पत्थर मारे जाते थे, कहीं वो कयामत थी। रोने वालों बस एक जुमला आपकी खिदमत में बयान करूंगा, इस शाम के दरबार में जब काफले को लाया गया है ना, ऐसे में कितना अजीब वक्त था जब नबी जादियों के नाम लिए जाते थे, एक एक करके नबी जादियों के नाम लिए जाते थे। और जैसे ही जनाब ज़ैनब औलिया का नाम लिया गया, ये कहता है मुझे ज़ैनब से हम कलाम होना है, बीवियों के झुरमट में शहजादी खड़ी है, सामने से औरतों को हटा दिया जाए, अरे सबको तो ताजियाने से हटाया गया, फिजा खड़ी है इस सामने से हटने को तैयार नहीं है। जब ताजियाना जल्लाद ने उठाया ताकि फिजा को मारा जाए, फिजा ने दरबार में बैठे हुए अफशा के सिपाहियों से कहा तुम्हारी गैरत को क्या हो गया, अरे देखते नहीं कि तुम्हारे इलाके की खातून पर ये नामहरम ताजियाना मारना चाहते हैं। हाँ 700 تھے کھڑے ہو گئے. میں کہوں گا مسلمانوں کتنے تھے دربار یزید میں مسلمان؟ ارے کوئی کھڑا نہ ہوا کہ محمد کی نواسی زینب، علی و فاطمہ کی لاڈلی زینب، حسین کی لکھیاری بہن زینب. لعنت اللہ علی الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ملت اسلامیہ کی مشکلات کو دور فرما، خاص طور سے جہاں جہاں مظالم کا شکار ہیں مومنین و مسلمین، تمام مظلوموں کی داد رسی فرما. مقبوضہ کشمیر میں پروردگار تمام باطل قوتوں کو نابود فرما. بہت پریشانیاں مشکلات کا شکار ہیں اہل اسلام اور اہل ایمان مالک. اب تمام تر باطل قوتوں ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. اس کی بنیاد پر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. پروردگار واسطہ آل محمد کا، یمن کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، بحرین کا مسئلہ، پروردگار تمام مظلوموں کی داد رسی فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا قریب خدمت گزار اور شامل فرما.